السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. یہ ابتدائی 12 آیات مبارکہ ہیں. الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سورہ جمعہ کا آخری رکوع یا 3 آیات مبارکہ بیان کی تھیں، اور سورہ جمعہ کے ان 3 آیات کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے دین میں جمعے کے دن کو ایک خاص اہمیت اور حیثیت حاصل ہے. ہفتے کے دنوں میں دنوں کا سردار جمعے کا دن. جمعے کے دن کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نماز جمعہ کی تیاری اور اس کا اہتمام یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منصب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی اس میں جمعے کے دن کو یا اس کی نماز کو اور اس کے متعلق خطبے کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جمعے کے دن کچھ خاص اعمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جس کو کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن تذکیر اور یاد دہانی کروایا کرتے تھے. خاص طور پر خطبہ جمعہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے تھا، فذکر ان نفعت ذکرہ فذکر انما انت مذکر. سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ دو مرتبہ اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں جو خطبہ دیا کرتے تھے اس میں تذکیر و یاد دہانی اصل مقصد تھا. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن کیا کرتے تھے، کانا یقرا القرآن ویذکر الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ کن چیزوں کی یاد دہانی، ظاہر بات ہے کہ انسان ہے اور دنیا کی زندگی میں بڑی کشش ہے، بڑی اٹریکشنز ہیں، لہذا انسان بھول جاتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ اس کو بار بار یاد دلایا جائے. کن باتوں کی یاد دہانی؟ نمبر ایک، اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے نہ صرف ایک اس کائنات کو پیدا فرمایا بلکہ اس پورے کے پورے نظام زندگی کو چلا رہا ہے. پھر وہی رب کائنات ہیں جس نے ہم سب کو بھی پیدا کیا اور با مقصد پیدا کیا، پرپس فل. لہذا اس بات کی یاد دہانی کرانا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اشرف المخلوقات انسان، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے، ان باتوں کی بار بار یاد دہانی ضروری ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن انہی باتوں کی تذکیر و یاد دہانی کروایا کرتے تھے. آخرت پر ایمان، خاص طور پر موت کا تذکرہ، موت کے بعد آنے والے جو معاملات ہیں، جو مراحل ہیں، اس کا تذکرہ، برزخ، قبر اور اس سے آگے کے جو مراحل ہیں اس سے متعلق وضاحت، بار بار تذکیر و یاد دہانی. بہرحال یہ چند اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لیے تھے کہ انسان بھول جاتا ہے، اور اس بھول کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں بڑی کشش ہے، بڑی دلچسپیاں ہیں، لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بار بار یاد دلایا جائے. پھر میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ مزید اعمال ہیں، اس کو بھی جلدی سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں. نمبر ایک، جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے. اس کا اجر و ثواب بھی ہے کہ اگر ہم سنت طریقے پر یا سنت سمجھ کے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا. پھر خوشبو لگانا، بہترین لباس زیب تن کرنا، سفید رنگ کا خاص طور پر، اور اس کے علاوہ بھی، لیکن سفید رنگ پاکیزگی کی علامت ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اس کی کثرت، ویسے بھی ہمیں درود پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن خاص طور پر جمعے کے دن اس کا خصوصی اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا. لہذا سورۃ الکہف، اس کی عظمت اور فضیلت احادیث و مبارکہ میں ہی آتی ہے کہ جو فتنہ دجال ہے، یہ اس فتنہ دجال کا توڑ ہے، علاج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. لہذا سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ فتنہ دجال ہے کیا، اس کا علاج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، دال جیم اور لام، دجل دھوکا، اسی سے فعال کے وزن پر دجال، بہت بڑا دھوکے باز، دجل سے دجال. اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا دجال آئے گا. وہ دجالیت بیسیکلی کیا ہے؟ ایک ہے دجال جو آئے گا، یہودیوں میں سے ہوگا، بہت بڑا فتنہ برپا کرے گا، لیکن ایک ہے دجالیت. آج جس تہذیب سے ہم گزر رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے سراؤنڈنگ میں جو حالات ہیں، در حقیقت یہ دجالی تہذیب ہے. یہ تہذیب پوری کی پوری دجالیت پر مبنی ہے. لہذا ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ دجل اصل میں کہتے کسے ہیں. دجل کے معنی ہے دھوکا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بیچ میں شے آ جائے، ایسی شے جس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، اور دنیا کی زندگی میں گم ہو جائے، یہ ہے دجالیت، یہ ہے دجل. لہذا اکثر و بیشتر سب سے بڑا دجل تو یہ دنیا ہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، اس کے اندر بڑی رانائیاں ہیں، اٹریکشنز ہیں. لہذا انسان اس دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے. تو گویا دنیا کی حقیقت، ریئلٹی آف دس لائف، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ دنیا کی سمجھ دنیا کی زندگی سمجھ آ گئی، اس کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہے کیا، کیوں اللہ پاک نے دنیا کی زندگی پیدا کی ہے، تو اس دجالیت کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال دجل یا دجالیت، دھوکہ، ہر وہ شے جو اللہ سے اور آخرت سے انسان کو غافل کر دے، وہ دجل ہے، وہ دجالیت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شیطان، ایک یہودی کھڑا ہوگا باقاعدہ، جو دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہاں تک کہ وہ یہاں اتنی بڑی بات کہے گا کہ جو مجھے مانے گا میں اس کو رزق دوں گا، پانی دوں گا، زندگی دوں گا، اور جو میرا انکار کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. تو وہ گویا فتنہ دجال یا المسیح الدجال، وہ تو آنے والا ہے، اور قرب قیامت یہ معاملہ واضح ہوگا. بہرحال ایک ہے دجال جو آئے گا مردود، اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، وہ گویا انتہائی انجام وہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے پہلے یہ جو سویلائزیشن ہے، یہ جو تہذیب ہے، جو مادہ پرستی پر مبنی ہے، اس بنیاد پر یہ دنیا ہی کی زندگی گویا دجالیت کا ایک بہت بڑا ہمارے سامنے سامان پیش کر رہی ہے. تو گویا دنیا کی زندگی میں اگر انسان گم ہو جائے اور اپنے فرائض کو ادا نہ کرے، آخرت کی فکر سے معاف ہو جائے، تو بس یہی فتنہ دجال ہے، یہی دجالیت ہے. اور اگر آج غور کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ عیسائی معاشرہ بلکہ مسلمان معاشرہ بھی اس دجالیت کے فتنے میں ہے. آج اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کی جو تقاضے ہیں، اس کے بجائے مادے پر بھروسہ کرتے ہیں. مادیت، میٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین ویسا نہیں ہے. سارا کا سارا بھروسہ اور یقین اسباب پر ہو چکا ہے. لہذا اسباب پر بھروسہ اس درجے میں ہو جائے کہ جس درجے میں رب کائنات پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ بھی دجالیت ہے، یہ بھی فتنہ ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. لہذا دجالیت یا کفر یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں گم ہو جائے، اور صبح سے لے کر شام تک، ایون رات گئے تک، چوبیس چوبیس گھنٹے اس دنیا کی آسائشیں، آرام اور سکون اور چین میں اس کو حاصل کرنے میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگا دے. لہذا آج نہ صرف یہ کہ یورپ بلکہ مسلمان معاشرے میں بھی یہ فتنہ بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ ہماری بہترین صلاحیتیں، بہترین ایفرٹس اسی دنیا ہی کی زندگی کے لیے لگ رہی ہیں. لہذا فتنہ دجال کیا ہے؟ دنیا کی اس رانائیوں میں انسان گم ہو جائے. لہذا اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ سورۃ الفاتحہ کی سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے، خاص طور پر جمعے کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور خاص طور پر اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے. تو بہرحال کوشش کریں گے کہ اس کا پیغام ہمارے سامنے آ جائے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ یہ آیات مبارکہ ہمیں زبانی یاد ہو جائیں. دس و دس بیس آیات یاد کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو اللہ پاک سے دعا کر کے جائیں کہ کم از کم یہ دو رکوع، پہلا رکوع اور آخری رکوع ضرور یاد کر لیں. دس آیات ویسے احادیث میں آتی ہیں لیکن رکوع بارہ آیات پر ہے، تو بہرحال پورا رکوع یاد کیا جا سکتا ہے. اور پھر اگر موقع ملے اللہ پاک کی توفیق سے تو اس کی تفسیر، اس کی تشریح کو مزید پڑھیے، انفرادی مطالعے میں لے کر آئیے. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت زبردست تفسیر لکھی ہے التذکیر فی سورۃ الکہف کے حوالے سے، لہذا وہ کتاب حاصل کیجئے، اس سے پڑھیے. اور بھی الحمدللہ علماء کرام نے اس سورت کو خاص اہمیت دی ہے اور اس سے متعلق تفصیلات لکھی ہیں. بہرحال اس سورت اور سورہ بنی اسرائیل کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے تین سوالات کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مکی دور میں براہ راست تو نہیں پہنچے، لیکن یہودیوں نے، ان مشرکین مکہ کو لکھ کے دیے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان سے پوچھو ذرا یہ اصحاب کہف کون تھے، کیا ان کی حقیقت ہے، اور اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ روح کی کیا حقیقت ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان سے یہ پوچھو کہ یہ ذوالقرنین کون تھا. ظاہری بات ہے بڑے اہم سوالات ہیں، اگر آپ تفسیر میں جائیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہودیوں نے یہ تین سوالات کیوں کیے. لہذا آج ہم فوکس کریں گے کہ جو پہلا سوال ہے اصحاب کہف کا، اس سے متعلق جو دو یا تین رکوعوں پر مشتمل جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن خاص طور پر فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت مسنون بھی ہے، ریکمینڈڈ بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو لوگ اس سورت کی تلاوت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمارے اعمال، ہمارے ایمان کی، اخلاق کی، کردار کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دنیا کی زندگی، یہ دار الاسباب، ان اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی عرض نہیں، لیکن اس اسباب پر تکیہ نہ ہو، بھروسہ نہ ہو. دنیا میں ٹھیک ہے آگے سے آگے بڑھیں، کوئی عرض نہیں، حلال روزی یا حرام ذرائع کے ذریعے، لیکن آخرت مطمئن نگاہ ہونی چاہیے، آخرت ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے. تو یہ دنیا کی تمام تر نعمتیں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اگر یہ نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ دنیا اگر ہمیں آخرت سے بھلا دے ان چیزوں کو، تو یہیں سے دجالیت شروع ہو جاتی ہے. بہرحال ابتدائی رکوع جو ہیں، تین رکوع جس کو کہہ لیجئے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا. لیکن اصحاب کہف کے واقعے سے پہلے، اس کے خلاصے سے پہلے، جو پہلی آیت ہے قرآن حکیم کی، بڑی اہم آیات مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت بڑے بڑے احسانات ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی عظیم ترین نعمت ہدایت نازل فرمائی. لہذا سورۃ الکہف کا آغاز اسی نزول قرآن سے ہوتا ہے، اور اس نعمت سے ہوتا ہے جو گویا اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ نقطہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جن نعمتوں کا تذکرہ میں نے عرض کیا، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبدیت کو نمایاں فرماتا. لہذا فرمایا الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا اس رب کائنات کے لیے. یہیں سے دیکھیں اس فتنے کی جڑ کٹنا شروع ہو گئی. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، لہذا جب رب کائنات کا ہے تو تمام شکر، تمام ثنا، تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے اپنے بندے علیہ الصلوۃ والسلام پر الکتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا. ولم یجعل له عوجا، اور نہ رکھی اس میں کسی قسم کی کوئی کجی. قرآن حکیم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اور اس میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں رکھی. ہر اعتبار سے مکمل، ہر اعتبار سے بہترین کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. قیمن، جو بالکل ٹھیک اتاری ہے، بالکل سیدھی ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدن، اور یہ قرآن حکیم کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ وہ ڈر سنائے، تاکہ وہ خبردار کر دے. بأسن شدید من لدن، شدید عذاب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ویبشر المومنین، اور اہل ایمان کو بشارت دے، اہل ایمان کو خوشخبری دے. الذین یعملون الصالحات، وہ اہل ایمان جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ ہے، گویا جنت کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں. ما کسی نہ فی ابدا، جس میں وہ رہا کریں گے ہمیشہ ہمیشہ. وہ ایسی جنت، ایسی نعمت ہے کہ جو ان سے کبھی چھینی نہیں جائے گی، واپس نہیں لی جائے گی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اس لیے بھی اللہ پاک نے یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. گویا یہودی اور عیسائی اور خاص طور پر مشرکین عرب جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اس کا بیٹا یا بیٹی منسوب کیا ہوا ہے، تو خبردار کر دیں ان کو کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا بنایا، ما لہم بہ من علم، اس غلط عقیدے کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی دلیل نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ یہ کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ جو ان کے آبا اجداد گزرے ہیں ماضی میں جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہے ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے. کبرت کلمتن تخرج من افواہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، وہ سب نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. آج عیسائیت جس فتنے میں پڑی ہوئی ہے، عیسائیت پر ذرا غور کیجئے گا، یہ بیسیکلی عیسائیت ہے ہی نہیں، یہ تو سین پال تھا، ایک پالزم ہے. اس نے آ کر سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جو اصل شریعت تھی، اصل تعلیمات تھی شریعت کی، اس نے تمام عیسائیوں کو نچن کر دیا، ان کو جو ہے معاف کروا دیا. اور اس نے جو عقیدہ دیا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ، اس عقیدے کا ذرا بیک گراؤنڈ بھی غور سے سنیے گا. اس نے یہ کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی تھی، جو کوتاہی ہوئی تھی یا گناہ ہوا تھا، ان کے خیال میں گناہ، ریئل سن کے الفاظ ہیں، اس گناہ کے اثرات تمام انسانیت پر چل رہے تھے. گویا آدم کو جنت سے جو نکالا گیا وہ بطور سزا ہے، اور دنیا میں یہ سزا گویا ہر انسان کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رب کائنات کو رحم آیا انسانیت پر اور اللہ تعالی نے اپنا بیٹا پیدا کیا، اور اپنے بیٹے کو پیدا کر کے اس کو صلیب دے دی. گویا تمام انسانیت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا. اب جو شخص یہ مان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سلبی بیٹے معاذ اللہ، اور یہ کہ ان کو صلیب دے دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، وہ گویا جنتی ہے. یہ ہے خلاصہ جو اس بدبخت نے عیسائیت کا پورا خلاصہ تبدیل کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب شریعت کی پابندی تم پر لازم نہیں ہے، اب جیسے چاہو جیو، جو چاہے کرو. ہاں کچھ اخلاقی قیود ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، اس میں بھی اگر تم سے کبھی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو آؤ چرچ میں کلیسا کے سامنے اعتراف جرم کرو، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے اس گناہ، تمہارے اس غلط کام کا کیا چارج ہے، کیا تمہاری سزا ہے. لہذا کلیسا کو اتنے پیسے دے دو، اللہ اللہ خیر صلاح. یہ ہے عیسائیت. گویا اس عقیدے کے نتیجے میں جو امپیکٹ پڑا پوری کی پوری گویا عیسائیت پر، وہ یہ ہے کہ جو اصل خوف خدا ہونا چاہیے تھا، آخرت پر ایمان کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا، اس سے انسان فری ہو گیا. لہذا خبردار کر دیں ان لوگوں کو، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ بات، غلط باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا. سورۃ الاخلاص آپ سب جانتے ہیں، قرآن حکیم کی بڑی زوردار سورت، آیت نمبر 3 میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا جنا، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے. یہ غلط عقیدہ ہے جو کہ عیسائیت نے گڑھ لیا ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو غم کے اندر گھلا گھلا کر اپنی جان آپ ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اور جو عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا ہے اس کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے؟ تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا تھا اس شخص نے. آج 2 عرب سے زیادہ تقریباً انسان عیسائیت کے ماننے والے ہیں یا پولزم کے ماننے والے ہیں. اب سوچئے ذرا, 2 عرب تقریباً سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے عیسائیت, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور ان کو صلیب دے کر گویا اللہ پاک نے انسانیت کی طرف سے کفارہ ادا کیا ہے. ظاہر بات ہے اس عقیدے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اور الٹیمیٹلی ایسے لوگ اگر اپنے عقیدے کو درست نہیں کریں گے تو یہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. اور شرک کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا, اللہ پاک اس شرک کو معاف نہیں کرے گا. لہذا خبردار کر دیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے بیٹا بنا دیا. بہرحال اس کے بعد یہ 6 آیات ہیں جو میں نے عرض کیا کہ عیسائیت پر شدید تنقید ہے اور اندازے بڑا ذرا اگریسو ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے فرمایا, کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے کہ یہ لوگ اس قرآن پر, اس بات پر, حدیث پر, اس اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لا رہے. اب اس کے بعد گویا اس فتنے کا علاج اللہ پاک نے بیان فرمایا. دنیا پرستی اصل میں بنیادی چیز کیا آتی ہے؟ دنیا پرستی. دنیا میں انسان شریعت کی پابندی نہیں کرنا چاہتا. کیا خیال ہے, آسان کام ہے؟ اگر آج ہمیں کوئی مولوی یا کوئی بھی سر پھیرا آدمی مولوی نہ کہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج سے تمہاری نمازیں معاف, شریعت کی تعلیمات معاف, میری ملاقات ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں, اور آج کے بعد انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر شریعت کی تعلیمات معاف کر دی گئیں, بس صبح شام مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو, بس میں نے معاف کروا دیا سب, تو سوچئے کچے, ہماری طرح کے کچے پکے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کتنا بڑا گفٹ ہوگا, شریعت کی تعلیمات معاف ہو گئیں. تو گویا یہ حرکت کی اس سینٹ پال نے, اور عام عیسائیت کے اندر یہی عقیدہ موجود ہے کہ بس ان کو مانو اللہ کا بیٹا, گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی گوسٹ, یہ اصل میں ٹرینیٹی کا کانسیپٹ, تثلیث کا عقیدہ. اور اس کی بنیاد پر جو فتنہ پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ جب شریعت کی تعلیمات معاف ہو گئی تو اب کیا کریں؟ اب یہ دنیا ہے اصل, اس میں لگاؤ اپنے آپ کو, کھپاؤ اپنے آپ کو 5 دن گدوں کی طرح, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کولو کا بیل, شاید اس سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک 16 16 18 18 20 20 گھنٹے دنیا کی آسائشوں کے لیے. اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں لگژریز خریدنی ہے. اور یہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے یہودیوں نے اور آسانی کر دی. اب آپ کو جو چاہیے آئیے ہمارے پاس, تشریف لائیے اور جو چاہیے خریدیے, ہم آپ کو پیسے دیں گے. گھر آپ کو چاہیے ہم دیں گے بہترین گھر, گاڑی آپ کو چاہیے, بنگلہ چاہیے, جو دنیا کی نعمتیں آپ نے خریدنی ہیں ہم آپ کو فراہم کریں گے. لہذا یہ انٹرسٹ بیس اکانومی نے یہ کیا کیا, غلام بنا لیا ان سب کو. اب دنیا بھر کی لگژریز تو ہیں لیکن پورے کے پورے گروی رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں کرتے تھے کہ ایک زمانے میں یہ پکڑ کر لائے تھے ساؤتھ افریقہ وغیرہ سے کچھ لوگوں کو اور ان کو غلام بنایا تھا, لیکن ان غلاموں کو انہوں نے لوہے کی زنجیریں پہنائی تھی تاکہ بھاگ نہ جائیں. آج اس معاشرے نے ان لوگوں کو سونے کی زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں. بارہ زنجیر تو زنجیر رہنا ہے, لوہے کی ہو یا سونے کی ہو. کیا خیال ہے ہمیں کوئی سونے کی زنجیر پہنانا چاہے تو ہم میں سے کون ہوگا جو نہیں اپنے آپ کو روک لے گا؟ سونے کی زنجیر ہے جناب, پہن لو پیر میں, کوئی بات نہیں, 20 سال میں ادا کر دینا, تھوڑا تھوڑا دے دینا, آؤ لے لو, یہ لو تمہارے لیے. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب شریعت کی تعلیمات, اس پر عمل کرنا, دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد سے فارغ ہو گیا تو آپ دنیا ہی اصل بن گئی. اور دنیا میں پھر آگے سے آگے بڑھنے کا جو مقابلہ شروع ہوا ہے اس کی مثال آپ اپنی آنکھوں سے یورپ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ سارا کا سارا یورپ ہے کیا؟ اقبال کی زبانی آپ کو سنا دیتا ہوں, بہرحال میں تو گیا نہیں وہاں. علامہ اقبال اس معاشرے میں رہ کر آئے اور وہاں کی تمام تر خباستوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا, اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. نظر آ رہا ہے کہ جناب کیا بات ہے, بڑی ترقی ہو گئی, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, یہ اعلی گاڑیاں, لیکن اندر سے یہ جھوٹے نگ ہیں, حقیقت نہیں ہے. اکثر و بیشتر انٹرسٹ کی بنیاد پر خریدے ہوا. اور ظاہری بات ہے کہ وہ معاشرہ جہاں للہیت نہ ہو, جہاں سے خوف خدا نکل جائے, تو کیا وہاں کوئی فیملی سسٹم باقی رہ سکتا ہے؟ پورا کا پورا فیملی سسٹم برباد ہو گیا. شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, کر رہی ہے. شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. اس ناپائیداری کی تھوڑی سی جھلک آپ کو اگر دکھاؤں تو یورپ میں, امریکہ میں جو تھنک ٹینک ہے ان کا, وہ گھبرا رہے ہیں اسلام سے, اسلام کی تعلیمات سے, کہ ہمارا نظام اب ٹکرائے گا اسلام کی تعلیمات سے. اگر تو اسلام کے اندر وہ طاقت موجود ہے آج بھی, عقیدے کے اعتبار سے بہترین عقیدہ للہیت, اللہ پر ایمان, گویا دنیا میں ہر طرح کے فتنے سے انسان کو نکالتا ہے. وہاں اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں. اسی طرح آخرت پر ایمان معاشرے کے اندر اصلاح کرتا ہے. وہاں آخرت پر ایمان ختم ہو گیا, خود غرضی آ گئی, سیلفشنس, لہذا اس معاشرے کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو اب وہ گھبرا رہے ہیں کہ ہمارے نظام کو خطرہ ہے, اور جس نظام سے, جس سیویلائزیشن سے خطرہ ہے وہ اسلام ہے. لہذا اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو مین نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اب اپنے نظام پر اعتماد نہیں رہا. ان کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ فری اکانومی از دا بیسٹ اکانومی. وہ یہاں تک پہنچ چکے, بے حیائی, فحاشی اتنی زیادہ ہو چکی ہے وہاں کہ بہرحال اس مسجد میں اس معاشرے سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا بھی گویا انتہائی قسم کا غلیظ معاشرہ اگر کوئی ہے تو وہ یورپ اور امریکہ کا معاشرہ, جہاں غلاظت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کسی اچھی محفل میں ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا. فیملی سسٹم برباد, اکانومی سسٹم, اکنامک سسٹم برباد, کوئی سوشل سسٹم باقی نہیں رہا. لہذا یہ ہے اصل میں مادہ پرستی کا نتیجہ, دنیا پرستی کا نتیجہ جو آج اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. لہذا اسلام کے خلاف جو کچھ بھی نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا رہا, پہلے وہ اپنے میڈیا کے تھرو کرتے رہے, پھر بالآخر انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ اگر یہاں پر اسلام کا نظام گروتھ پا گیا, مضبوط ہو گیا, تو ہماری ینگ جنریشن, ہماری نیو جنریشن اسلام قبول کر لے گی. ان کے اندر اس بات کا خیال موجود ہے کہ ہر چیز لاجیکل ہونی چاہیے. لہذا ٹرینیٹی کو آج تک کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکتا. ٹرینیٹی کا کانسیپٹ, تثلیث کا عقیدہ, جب ان کے اپنے نوجوان سوال کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں. سائنس پڑھنے پہ پابندی لگائی ان جھوٹے اللہ کے نمائندوں نے, یہ جتنے بھی پاپ تھے, جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے سائنس پڑھنے پہ پابندی لگائی تھی. باقاعدہ ایک زمانہ گزرا دا ڈارک ایجز آف یورپ, پڑھ لیجئے گا, کہ انہوں نے پابندی لگائی کہ کوئی شخص سائنس پڑھے گا اس کو جلا دیا جائے گا. لہذا اس معاشرے میں مذہب کے خلاف نفرت موجود ہے, اور نیو جنریشن اسی وجہ سے جو عیسائیت ہے اس سے نفرت کرتی ہے. جیسے ہمارے ہاں, بہرحال ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ہماری نئی جنریشن کوئی مذہبی لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی. اسی طرح پاپائیت کے خلاف وہاں پر ری ایکشن موجود تھا, اور اسی ری ایکشن کے نتیجے میں سائنس کی تعلیم کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, یہ سائنس کی تعلیم کہاں سے حاصل کی انہوں نے؟ وہاں تو ترقی نہیں تھی, ڈارک ایجز تھے, بالکل اندھیرا تھا. ہمارے یونیورسٹیز میں آ کر انہوں نے یہ ساتھ تعلیم حاصل کی. ہم نے, گویا مسلمانوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا اسلام کیا ہے, سوشل سائنسز کیا ہیں, فزکس کیا ہے, کیمسٹری کیا ہے. یہ سارے کے سارے فاؤنڈر ان تمام دنیاوی علوم یا سائنٹیفک نالج کے وہ مسلمان ہیں. وہ بات دوسری ہے کہ ہم ان کو پڑھا کر خود بھول گئے, ہم دنیا کی طرف آ گئے. آج تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے, آج تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. تو بہرحال اس قوم کے اندر جب طاؤس و رباب آ گیا, دنیا پرستی آ گئی, تو وہی فتنہ جو وہاں پیدا ہوا تھا اب یہاں پیدا ہوا ہے. اور ہم اس دنیا کی اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالآخر ہم نے بھی وہی معاشی نظام اڈاپٹ کر لیا جو ان کا تھا, جس کے بارے میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا فیلئر ہے. آج وہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, بینک کرپٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس اکانومی, اس انٹرسٹ بیس اکانومی کی وجہ سے, سودی نظام کی وجہ سے. بہرحال بے حیائی ہو, فحاشی ہو, سودی نظام ہو, یہ ہے اس مادہ پرستی کے علامات. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, دو آیات بڑی اہم آیات, مرکزی آیات سورہ کہف کی ابتدائی آیت نمبر 7 اور 8, جس میں گویا پورے کے پورے سورت کا خلاصہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. دنیا کی زندگی ہے کیا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی ہے زمین میں. اور کیوں بنایا ہے؟ زینت اللہ, اس کی زینت کے لیے, اس کو سنوارنے کے لیے, اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. اور دنیا کی زندگی کو ہم نے اتنا خوبصورت, اتنا مزین, اتنی اٹریکشن کیوں پیدا کی؟ لی نبلوہم, بس ایک لفظ میں اگر آپ سمجھ جائیں, یہ دنیا کی زندگی ہے. ہم نے بنایا جو کچھ بھی ہے دنیا میں خوبصورت بنانے کے لیے, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. لی نبلوہم, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. ایہم احسن عملا, کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو گویا دنیا کی زندگی میں جتنی اٹریکشنز ہیں, اور شاید یہ آج سے 1500 سال پہلے اتنی مزین نہیں تھی جتنی آج ہے. بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسی کیسی لگژریز ہیں جو ہم نے اپنے لیے جمع کی ہوئی ہیں. کچھ دیر کے لیے اے سی اور پنکھا بند ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی. کیا خیال ہے یہ لگژریز جمع کی ہیں؟ تو بہرحال ہم نے بنایا, اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کی زیب و زینت کے لیے, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ. دنیا دار الامتحان, آخرت دار الجزا. یہ لفظ اگر سمجھ میں آ گیا تو اس فتنہ دجال سے بچ جائیں گے. دجالیت یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے, دنیا میں گم ہو جائے. لہذا اللہ پاک فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لی نبلوہم, تاکہ ہم آزمائیں انہیں. ایہم احسن عملا, کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص اس وقت دار الامتحان میں ہے. اگر یہ احساس ہو, آپ نے پیپرز تو دیے ہوں گے, 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے کیمسٹری فزکس وغیرہ کا, پورے سال پڑھ کے اسٹوڈنٹ اس قابل ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے میں پیپر سالو کرے. لیکن انتہائی بے وقوف قسم کا انسان ہوگا کہ جو پورے سال محنت کرے لیکن ایگزامنیشن ہال میں آ کر سو جائے, پیپر لینے کے بعد سو جائے. بہرحال سو بھی سکتا ہے اگر اس بات کا یقین ہو کہ میرے کوئی ہیں کچھ لوگ مجھے بچا لیں گے یا مجھے پاس کرا دیں گے, یا اگر اس کو دھوکہ لگ جائے. ہمارے ایسا ہوتا ہے. بہرحال آخرت کے اعتبار سے یہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہاں کوئی ہمیں بچا لے گا. یہاں تو ہمارا پیپر ہے جو ہم خود نہیں دے رہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ فرشتے محفوظ کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ہم آزمانا چاہتے ہیں تمہیں کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی دار العمل ہے, دار الامتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں بھی یہی بات فرماتا ہے. یہ موت اور یہ زندگی ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آزمائے کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. سورہ کہف کی ذرا اگلی آیت بھی سن لیجئے. دنیا کی حقیقت ہونے کے حوالہ ہے دنیا کے ساتھ. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور انقریب یقیناً ہم جو کچھ بھی دنیا میں اس کو بنانے والے ہیں ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. ابھی نظر آ رہا ہے جناب, 10 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنائی ہے میں نے, بڑی محنت کر کے. یہ دیکھو کیا کچھ اس میں لگایا. لیکن ہونے کیا والا ہے اس بلڈنگ کے ساتھ, اس عمارت کے ساتھ, اس 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی کے ساتھ؟ دنیا بھر کی لگژری جمع کر دی, کھپا دیا اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے. لیکن ابھی اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے, واپسی کا لیٹر لے کے کہ تمہارا نام آ گیا ہے, چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے, اللہ سے ملنا چاہتے ہو؟ تو بہرحال ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ رب کائنات سے ملاقات تو ہوگی. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص اللہ پاک سے ملنا چاہتا ہے اے نبی اس کو بتا دیجئے کہ اللہ پاک بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بتا دیں اس کو کہ اللہ پاک بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. بہرحال فتنہ دجال میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی، اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. لیکن یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا دجل ہے، اگر آخرت کی فکر نہیں تو دنیا میں گم ہو گئے، گئے کام سے. ہاں آخرت اگر سامنے ہے تو دنیا تو اللہ پاک نے برتنے کے لیے دی ہے، اس کو استعمال کریں گے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق. اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنتیں ادا کر لیجیے.